ویقولون، اور یہ کہتے ہیں متا، کب ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ کہتے ہیں کہ قہر آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تمہارے مذاق اور ہنسی اڑانے پہ خدا پکڑ لے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی چیز؟ اور اللہ نے بتا دی نا، اللہ تعالی نے دکھا دیا، پھر بدر میں واقع ہو گیا. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ یہ بات کب پیش آئے گی. ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ایک عرصے سے، ہمارا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، ہمارے سر میں درد نہیں، ہم جو کچھ مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ سب چیزیں کب پیش آئیں گی. اور دوسری تفسیر اس کی گئی ہے تو وہ یقولون متا ھذا الوعد، اور کہتے ہیں یہ جو قیامت کا تم دھمکاتے رہتے ہو یہ قیامت کب آئے گی. ان کن تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو یہ بتائیے قیامت کب آئی. تو دونوں تفسیریں ہو گئیں، اور تفسیر کا دار و مدار آ گیا وعد کے لفظ پہ کہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ، یا یہ کہ یہ قہر اور عذاب کا وعدہ کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، یہ کب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور ارشاد فرمایا لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیتے، اگر کبھی یہ مان جائیں، اگر کبھی یہ دیکھ لیں، اگر کبھی ان کے سامنے آ جائے. یہ لو کا جو لفظ ہے نا دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی کاش ایسے ہو جائے اس معنی میں، ماضی میں مستقبل میں کہتا ہے کاش ایسے ہوتا کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، کہتا ہے کاش ایسے ہو جائے کہ 10 سال بعد یہ مکان اپنا ہو جائے، ماضی میں بھی مستقبل میں بھی کاش کا لفظ. اور کبھی ہوتا ہے لو، اگر قرآن پاک میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے، یعنی اگر یہ ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، شرط کا حرف آ گیا نا کہ اگر میں گیا تو مارکیٹ سے یہ چیز لے آؤں گا، تو اس نے اپنے جانے کو اس چیز کے لانے کو مشروط کر دیا، اگر جانے کے ساتھ کہ وہ چیز لاؤں گا اگر میں گیا. اس لیے لو کا لفظ کاش کے معنی میں بھی اور لو کا لفظ شرط کے معنی میں بھی کہ اگر ایسے ہو جائے. اور کاش لو یعلم الذین، کبھی جان لیں یہ منکر. حافظ شیرازی نے لکھا ہے نا یہ کہ ہر بود کاش کے سد جا نوشتائیں، ایک میری زندگی میں حرف ہے کاش ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا، لیکن زندگی میں 100 جگہ لکھنے کے قابل ہے، اتنی زیادہ چیزیں جو پوری نہیں ہوئی. یہ کہ حرف بود کاش کے سد جا نوشتائیں، کاش کے کا لفظ 100 جگہ لکھوں اپنی زندگی میں. لو یعلم الذین کفر، کبھی جان جائیں یہ کافر، کاش جان لیتے یہ کافر. یعنی ہمارا وعدہ ہے ایک وقت کا، وقت تو بھی پورا ہوا نہیں، اس لیے مہلت دے رکھی ہے نا. وگرنہ بات یہ ہے کہ کاش کہ یہ کافر دیکھ لیں، عالموں کا مطلب جان جائیں، دیکھ لیں. اینا جبکہ لا یکفونا، نہیں روک سکیں گے ہرگز بھی، ام وجوہہم النار، اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو. کاش کہ یہ کافر جان جاتے، دیکھ لیتے، اگر ہمارا وعدہ نہ ہوتا کہ انہیں دنیا میں مہلت ملنی ہے اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہر ایک کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، کاش کہ کافر دیکھ لیتے اس جہنم کو، کہ اس جہنم کی آگ کو یہ اپنے چہروں سے نہیں روک سکیں گے. ولا اور نہ ہی عن ظہورہم، اپنی پیٹ سے، اپنے پشت سے روک سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی، کاش یہ اس وقت تو دیکھ لیں. یعنی یہ آگ میں جب ڈالے جائیں گے، چاروں طرف سے آگ جھپکے گی ان پر، اور جھپٹ کے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، آگے پیچھے چہرہ اور پیٹ اور ہر طرف سے یہ اس طرح تباہی میں گھر جائیں گے. ولا ہم ینصرون، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انہیں ہم سے چھڑا لے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے عذاب اور ہماری گرفت سے کہیں نکل کر چلے جائیں، ہم انہیں چھوڑیں گے بھی نہیں، ایسا عذاب شدید ہم ان کو دے دیں گے. اور پھر بل تاتیہم، بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، بل کوئی بات نہیں، تم کہتے ہو جلدی عذاب آ جائے، دیکھو کاش یہ دیکھتے اس عذاب کو جب آگ کا آئے گا. بل تاتیہم بغتتن، کوئی بات نہیں، صبر کر جاؤ، وہ تو آئے گا قیامت کا عذاب بغتتن، ایک دم، یعنی کیا چیز آئے گی ایک دم؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یعنی جہنم میں جب پھینکے جائیں گے تو یہ آگ ایک دم سے انہیں پکڑ لے گی، فوری طور پر پکڑ لے گی. بعض کا خیال یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا، ایک دم سے قیامت آ جائے گی، کیونکہ اللہ اگر لوگوں کو ان کی موت اور قیامت کا وقت بتا دے تو دوسرے لفظوں میں اللہ نے خود ہی کھلی چھٹی دے دی کہ گناہ کرتے رہو. ایک آدمی کو پتا ہے کہ 2007 میں مر جانا ہے یکم جنوری کو، تو وہ پھر کہے گا کہ چلو یکم کو اس طرح مرنا ہے نا تو 31 دسمبر 2005 کی رات 11 بجے تک تجھے مرضی گناہ کر لوں، 12 بجے کے بعد ہی مرنا ہے تو ایک گھنٹے میں توبہ بھی کر لیں. اس لیے خدا نے موت کا وقت متعین نہیں دیا کسی کو، اور اسی طرح اللہ تعالی نے دوسری طرف قیامت کا وقت بھی متعین کسی کو نہیں بتایا، تاکہ لوگوں پر یہ شک رہے اگر ان میں ہوش ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اللہ نے فرمایا بلتاتیم بغتتن، اچانک کی قیامت آ جائے گی، اچانک کی آگ انہیں ایک دم سے پکڑ لے گی. اچانک تیسری تفسیر، یہ قہر خدا کا نازل ہو جائے گا، جو کہتے ہیں نا کہ کب آئے گا خدا کا عذاب جس کا تم کہتے ہو، اچانک آ جائے گا. اور وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فتبہتہم، ان کے ہوش پھر جائیں گے، یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہیں گے. فبہت الذی کفر، دوسری جگہ آیا نا کفر، مبہوت رہ گیا، مبہوت حیران پریشان، یہ وہ ہے. فتبہتہم، ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فلا یستطیعون، اور ان کا بس نہیں چلے گا، ردہا، کہ اس کو پھیر دیں، وہ خدا کا عذاب یہ ہٹا دیں، ان کا بس نہیں چلے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت ملے گی، کوئی فرصت انہیں نہیں ملے گی، اللہ کا عذاب اس بری طرح آ کر انہیں پکڑ لے گا. ولقد استہزیا، یہ جہنم کے عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی آیات پہلے بھی گزری، یہ اسی طرح کی ایک صورت کا اللہ نے ذکر فرمایا. ولقد استہزیا برسل من قبلک، اور دیکھیے مذاق اڑایا گیا، چھٹے مذاق ہو چکے ہیں، برسل، کتنے ہی رسولوں سے، من قبل کا آپ سے پہلے، کتنے ہی رسول تھے جن سے یہ مذاق اڑایا جا چکا ہے، کتنے سمجھتے ہیں؟ جی اصل میں اردو یہی تھی، بعد میں نون کا اضافہ ہو گیا اس میں کتنے، اب تو کتنے ہی بولتے ہیں سب، اصل میں یہ لفظ کتنے تھا، کتنے ہی. یو پی میں کبھی کبھی لوگ، پرانے لوگ بولتے ہیں، اور اب حیدرآباد والوں نے نون کا اضافہ کر دیا نا، جیسے پہلے کراچی ہوتا تھا اب کرانچی ہو گیا، کرانچی بھی بولتے ہیں. ارے نہیں، اس دن ہم ایک کون سا لفظ سن رہے تھے، ان کا دیکھو اس میں بھی انہوں نے نون ڈال دیا. ہاں جسے ہر چیز میں ذرا کھٹی ڈال دیتے ہیں نا، تو ہر چیز میں نون کو ذرا سا بڑھا کے شامل کر دیں. گھانس نہیں، گھاس، گھاس کو کہتے ہیں گھانس. ہاں دیکھا ہے، یہ پلاؤ میں نمک ڈالا ہے، ہر چیز میں نون ذرا سے شامل کر دیا اپنے پاس سے. اچھا اصل میں لفظ تھا کتنے ہی، ولقد استہزیا برسل من قبل، آپ سے پہلے کتنے ہی رسول تھے، کتنے ہی رسول تھے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت جا کر وہاں ملتی ہے، جو پیچھے آیت گزری نا، آیت نمبر 36، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہے انہیں آپ سے سوائے مذاق اڑانے کے. یہی چیز یہاں آ گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور کتنے ہی رسول تھے علیہ السلام آپ سے پہلے اور ان کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، سو چپک گیا، ہاکا گھیر لیا، ہاکا چمٹ گیا، ہاکا الٹا پڑا، باللزینا ان لوگوں کے ساتھ، سخرو جو مذاق اڑاتے تھے، منہم ان میں سے، ما کانو بہی اس چیز کے ساتھ، یستہزئون یہ جس چیز میں مذاق اڑا رہے تھے، جس چیز کا ٹھٹھا کرتے تھے، وہ چیز الٹ کے انہی کے حصے میں آ پڑی، وہ مذاق انہی کے ساتھ چپک گیا. مذاق سے مراد اس کا عذاب جو آیا تو یہ اس میں پھنس گئے، مارے گئے. ان منکرین کے اسلحہ خانے میں زبردست اسلحہ یہی تھا کہ مذاق اڑاؤ، باتیں کرو، طنز، تشنیع تانے معائب گننا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، اور جب کوئی عیب نہ ملے تو جھوٹ گھڑ لینا، اپنے پاس سے تہمتیں لگا دینا. وہ آیا ہے نا کل کتنی تہمتیں گزری، یہ آدمی شاعر ہے، یہ آدمی ایسا ہے، جادوگر ہے، یہ چیزیں. ان کے اسلحہ خانے میں بس بڑا اسلحہ یہی تھا، بہت تیر مارا تو جھوٹ بول دیا، مذاق اڑا دیا. طائف گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے. اللہ نے کہا ہے یہ ہنسی اور مذاق خود ان کے ذمے پڑ جاتا ہے، یعنی اس کا عذاب انہیں دیکھنا پڑتا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، من یقلعکم، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، کون ہے جو تمہاری پہرہ داری کرتا ہے، من الرحمن، رحمان سے. اللہ تعالی عذاب بھیجنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہاں پر اگر آ جاتا کہ من القہار، قہر والے پروردگار سے، تو یہ زیادہ بظاہر سوٹیبل معلوم ہوتا تھا نا، لیکن اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے اس موقع پر بھی رحمان کہا ہے کہ اصل میں تو ہم مہربانی کرنے والے ہیں، اصل میں تو رحم ہی کرنے والے ہیں، تم حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ پھر تمہاری گوشمالی کرنی پڑتی. قل من یقلعکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے کہہ دے کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے، جو تمہاری نگرانی کرتا ہے دن اور رات کو خدا کے عذاب سے، کون ہے جو اللہ کے عذاب کو تم سے ٹال دیتا ہے، یعنی اللہ ہی تو ہے، وہی تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، وہی تو تمہارے ساتھ اتنی مہربانی، نرمی اور رعایت کا سلوک رکھتا ہے. بل اصل بات یہ ہے، کوئی نہیں، اس بات کو بھی تم چھوڑو، ہم تمہیں اصل حقیقت بتائیں. ہم یہ منکر، عن ذکر ربہم، اپنے رب کی یاد سے معرضون، ٹالتے ہیں، ٹلا دیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے. قرآن بار بار اس کی شکایت کرتا ہے کہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور اسی کے برعکس اللہ انسانوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے اتنے اچھے بندے ہیں کہ وہ یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبہم، یہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹ کے اپنی چارپائیوں پہ، زمین پہ، کروٹوں پہ بھی ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو وہ انسان اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بندھا رہے گا. اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہاں پر بھی ذکر آ گیا، فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم مورزون، اور یہ کیا ہے، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے ٹلا رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، ٹلا دیتے ہیں. خدا کا نام جس جگہ پہ آنا چاہیے تھا نہیں لیتے، اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اصل چیز جس کے لیے بھیجا تھا وہ عبادت تھی، کہ میری عبادت کرتے رہنا اور اپنی ضروریات زندگی، وہ اصل مقصد وہ نہیں ہے، آسائش اور آرام، اصل مقصد عبادت ہے. ہاں عبادت کے علاوہ جو آسائش زندگی کی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اصل عبادت ہے. تو اصل کو چھوڑ دیا اور جو چیز اسباب اور ذرائع کے درجے میں تھی اسے اصل بنا لیا. ذرا آپ سوچیں کہ جس آدمی نے جانا ہو امریکہ اور منزل وہ ہو، اور راستے میں کہیں جہاز رکا لندن میں، دبئی میں، تو وہیں ٹھہر گیا کہ ذرا اس شہر کو دیکھیں، یہ کریں، کچھ بھی نہ ہو تو منزل پہ تو دیر سے ہی پہنچے گا. تو اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی تھی، کس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ کرو، سب کچھ کرو، کماؤ، کھاؤ، پیو، سب ٹھیک ہے. اصل چیز ہماری یاد، اس سے غفلت ہو گئی، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. اور مومن آدمی ہر رنگ میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اپنی فکر سے کہ اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، تقدیر پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، یہ فکر کی عبادت ہے. جب فکر کی عبادت مستحکم ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر اعمال پر پڑتا ہے. فکر کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق، اس محبت کی وجہ سے پھر اعمال میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اعمال بوجھل اور وزنی نہیں لگتے، کیونکہ مالک سے محبت پیدا ہو گئی نا، اور یہ محبت بہت بڑی چیز ہے، انسان کو اللہ کی اطاعت پہ لے آتی ہے، اللہ کی فرما برداری پہ لے آتی ہے. یہ ہے فکر کی عبادت، مال کی عبادت نظر مانتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالی کے لیے نظر کا ماننا ایک تو وہ چیز ہے، اس کی تشریح بار بار کرنی پڑتی ہے کہ نظر کے مفہوم کو لوگ عام طور پہ سمجھتے نہیں. ایک ہے نظر، یہ ماننا کہ یہ کام ہو جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ مکروہ ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم خدا کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، بس بخیل کا مال خرچ ہو جاتا، اس لیے اسے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے یوفون بالنظر، یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یہ اگلی سورہ حج میں آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کریں. تو مسئلہ یہ ہے، ٹائی یہاں پڑتی ہے کہ ایک طرف تو یہ مکروہ ہے، ناجائز، اچھی چیز نہیں، دوسری طرف اسے پورا کریں کیوں؟ اللہ نے تعریف بھی کی جو نظر پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، تفصیل تو اس کی انشاءاللہ آئے گی سورہ حج میں، لیکن اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو مصیبت کے وقت نظر مانتا ہے کہ اگر شفا ہو جائے تو اتنے پیسے خرچ کر دوں گا، اگر مجھے جاب مل جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ ہے غلط، مکروہ. لیکن اس نظر کو بھی اگر مانے تو پورا کرنا ہوگا، تفصیل اس کی فقہا نے لکھی. اور ایک نظر یہ ہے کہ انسان پر اچھی حالت آئی اور اس نے اپنے سے کہا کہ اللہ کے لیے میرے ذمہ ہے، میں اب ایسا کام کروں گا. مثلا جاب مل گئی، دوسری تنخواہ ملی، اس نے کہا اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے، اللہ کے لیے میرے ذمہ ہے، نظر ہے کہ میں اس میں سے ایک جانور ذبح کروں گا. یہ ہے وہ صحیح چیز، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ اس بندے نے شکر ادا کیا میرا، اور اللہ تعالیٰ بہت قریب بندے کو کر لیتا ہے اس سے، کیونکہ خالص خدا کی عبادت. اولاد ہو گئی تو اس آدمی نے اللہ کے شکر کے لیے کچھ پیسے کسی غریب کو دے دیے، اس نے کہا اللہ کے لیے نظر ہے میرے ذمے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، اللہ نے اتنی بڑی مہربانی مجھے کی. سفر کر رہا تھا، واپس پہنچا گھر، اس نے کہا اللہ کے لیے میرے ذمے ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں، یہ نظر اس پہ واجب ہو گئی، اس کو پورا کرے گا، اللہ اس پہ خوش بھی ہوتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں یوفون بالنظر، جو نظر کو پورا کرتے ہیں. یہ نظر کا اصل طریقہ کہ اللہ کے لیے کام کرے، وہ چیز ہے. تو مومن ہر طرح سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کافر کا حال دیکھ، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کون حفاظت کرتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم موردون، یہ اپنے پروردگار کے ذکر سے موردون، تلا جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں. کنی کترانا یہ بھی تو محاورہ ہے نہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک، حیدرآباد والوں کا نہیں بات. اچھا، ام لہم آلہتن، کیا ان کے لیے ہیں، ام لہم، یعنی بظاہر یہ استفہام ہے لیکن حقیقت میں نفی ہے. ام لہم آلہتن، کیا ان کے کوئی ٹھاکر ہیں، کیا ان کے کوئی خدا ہیں، تمنعہم، جو انہیں بچاتے ہیں، من دوننا، ہمارے علاوہ. ابھی کہا نا اللہ نے کہ کون ہے رحمان کے علاوہ جو انہیں بچاتا ہے، دن رات ان کی حفاظت کرتا ہے. اب اسی پہ سوال آ گیا ہے، فرماتے ہیں ہم لہم آلہ تن تمنا اوم من دوننا، کیا ان کے کوئی معبود ہیں، کوئی ٹھاکر ہیں جو انہیں بچاتے ہیں ہماری گرفت سے. اوپر تو بتا دیا نا کہ سوائے رحمان کے کوئی نہیں بچاتا، وہی ہے جو بچانے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ام لہم آلہ تن تمنا اوم من دوننا، کیا ان کے کوئی ٹھاکر، کوئی بت، کوئی خدا ہیں جو ہمارے علاوہ انہیں بچانے پر قدرت رکھتے ہوں، ہم سے لڑ لیں اور ان کو بچا لیں. لا یستطیعون، ان کے معبود ان میں تو اتنی جان نہیں ہے کہ نصر انفسہم، کہ وہ اپنی جان کو بچا سکے، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا ہم، اور نہ ہی منا، ہماری طرف سے، یسحبون، ان کی کوئی مدد کی جاتی. نہ ہی ہماری طرف سے مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جان اپنی کو بچا سکے. ان کے معبود اتنے ہیں یعنی بغیر کسی کی مدد کے خود اپنی جان نہیں وہ بچا سکتے جس کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اسے پکڑنا چاہیں, ان کے معبودوں میں سے کسی کو پکڑنا چاہیں, اس کو تو اپنی جان بچانی دشوار ہو جائے. کہاں یہ کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور کہاں یہ کہ وہ ان کے معاملے میں ان کا ساتھ دے. بلکہ کیا ہے, ولا ہم منا یسحبون, اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. جن پر اعتبار کرتے تھے جب مصیبت آئے تو انہیں کے پاس چلے جائیں, ہماری طرف سے بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ وہ حالت ہے جب موت آ جائے. یسحبون جو ہے, امام رازی رحمت اللہ نے اس موقع پر اچھی چیزیں نقل کی. رازی رحمت اللہ تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ کسی کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی صاحب یعنی فلاں کی حفاظت کرتا ہے. اور اس آیت میں یسحبون کا جو لفظ ہے یہ صحبت سے نہیں ہے. جن بزرگوں نے اسے صحبت سے مانا ہے نا, رفاقت سے, ساتھ رہنے سے, انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نہ ہی ان کو ہماری طرف سے کوئی رفاقت ملتی ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہوتا ہے ان کا, یہ بھی نہیں ہوتا. لا یستطیعون نصر انفسہم, نہ ہی تو وہ معبود مدد کر سکتے ہیں اپنی جان کی, اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا. لیکن عربوں کے ہاں رازی رحمت اللہ نے کہا کہ صحابک اللہ, عرب بولتے تھے محاورے میں کہ صحابک اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا صاحب ہو, اللہ تمہارا مددگار ہو. نصرک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. تو صحابہ جو مدد کرنے سے ہے وہ ہے یہاں مراد. یہاں پہ مراد صحبت, تعلق, ساتھ رہنا نہیں. تو آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی مدد اور اعانت حاصل نہیں ہوگی. یعنی کافر جو اپنے معبودوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں ہماری مدد کر دیں گے, اللہ نے اس کا رد کر دیا کہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ قیامت میں یہ تمہاری مدد کر سکیں گے, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ ہے ترجمہ جو زیادہ صحیح لگتا ہے, اگرچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا ترجمہ اس کے برعکس ہے بڑے حضرات کا. لیکن یہاں پر یہ ترجمہ جو رازی رحمت اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ عربوں کے محاورے کے مطابق ہے اور وہ زیادہ صحیح لگتا ہے. ولا ہم منا یسحبون, اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی مدد کی جائے گی. بل متانا, اصل حقیقت اس کفر کی یہ کہ کوئی بات نہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ہم تمہیں اصل حقیقت بتائیں. بل متانا ہا اولائی, ہم نے ان کو برتنے کے لیے مہلت دے دی, برت رہے ہیں دنیا کو. متانا, ہم نے فائدہ اٹھوایا ہے ان سے, برتوایا ہے, ان سے فائدہ دلوایا ہے. ہاؤلا و آباؤہم, انہیں بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی, ان کے والدین, ان کے دادے پردادے اس دنیا کو برت رہے ہیں کب سے, اور یہ بھی اسی حساب سے برتتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ مدتیں گزر گئی ہیں نا اس پروسس پہ. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ تم دیکھتے ہو طال علیہم العمر, ان پر بڑھ گیا ہے ان کا جینا. بہت مدت سے یہی حرکتیں چلی آ رہی ہیں, انہوں نے دنیا کو استعمال کیا, ان کے آبا و اجداد نے استعمال کیا, ان کے پچھلوں نے, اور ہم نے کئی کئی نسلوں تک ان پہ عذاب نہیں بھیجا, اس لیے یہ کفر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کھلی چھٹی ہے, کوئی گرفت آئی نہیں, کسی نے پکڑا ہی نہیں, کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اس لیے طال علیہم العمر, دنیا مدتیں گزر گئیں ان پہ, اس لیے یہ خدا کے زیادہ نافرمان ہو رہے ہیں. یعنی ذرا سے کم درجے کے لفظوں میں کہ یہ تو ڈھیٹ ہو گئے, اتنی مدت سے کوئی پکڑ نہیں نہ آئی ان کافروں پہ. اللہ نے فرمایا بس یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ افلا یرون, کیا یہ نہیں دیکھتے, انا نات الارض, ہم زمین پر آ رہے ہیں, ننقصہا, ہم زمین کو کاٹ رہے ہیں, من اطرافہا, زمین کے کناروں سے. یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا ہمارے تصرف میں ہے، یہ اپنی چھوٹی سی مملکت پہ، اپنی چھوٹی سی آبادی پہ کیا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے عذاب نہیں دیا؟ انہیں نہیں پتا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے آ رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی گزری، 13ویں پارے میں بھی، کہ اللہ نے فرمایا ہے ہم زمین کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے. اب اللہ ہی جانے اس کا کیا مفہوم ہے. مفسرین نے اپنے اپنے دور میں جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر رہا ہے اور کافر سمٹ رہے ہیں، کافر کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اس میں کافروں کے کم ہونے کی بات بظاہر نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ لوگ اس کافر اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم نے تو انہیں تھوڑے عرصے کے لیے برتنے کے لیے وہ بھی تھوڑی سی دنیا دی، اول تو دنیا ہی زیادہ نہیں دی، جو دی وہ بھی تھوڑی سی، اور اس کے بعد اس کی اپنی عمر بھی کچھ نہیں. یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، 10 برس استعمال کر لیں گے، 11ویں برس میں کیا ہوگا، پھر نہیں ملے گی. تو ہم تو اس پوری دنیا کو ہی کاٹتے چلے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، اب یہ کیا مجھ سے جیت جائیں گے؟ دیکھا ہے چیلنج، افہم الغالبون، کیا یہ مجھ پہ غالب آ جائیں گے؟ ہم اس کائنات کو کم کر رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی بڑھا سکتا ہے؟ وہ بھی بات ہو رہی تھی نا دنیا کی تخلیق کی، کہ یہ دنیا ایکسپینڈ ہو رہی، پھیل رہی، کم ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا فہم الغالبون، مجھ پر غالب آ جائیں گے، مجھے کوئی ہرا دے گا اس کائنات میں؟ اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے دعوے کرے، اور اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کو کہے. ارشاد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، وحی کے ذریعے اللہ تعالی کا حکم ہے کہ تمہیں ڈرایا جائے، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق تمہیں ڈراتا ہوں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام آگاہ کر دینا، ڈرا دینا، حقیقت کا بتا دینا کہ دیکھو بھئی اصل بات یہ ہے، یہ ہونے والا ہے، آگے تم اس کو عمل کرتے ہو نہیں کرتے یہ تمہارے اپنے اوپر. اور یہی چیز ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نائبین میں بھی، کہ وہ کھوٹا کھرا الگ کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، کرو یا نہ کرو. اس لیے ارشاد فرما دیا اللہ تعالی نے یہاں کہ دیکھیے آپ انہیں کہیے کہ مجھے تو تمہیں ڈرانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، ولا یسمع الصم، اور نہیں وہ سنتا، سنتے نہیں ہیں. کون؟ الصم، جو بہرے ہیں الدعاء، پکار کو، پکارو کسی بہرے کو، بلاؤ، وہ سنتا ہی نہیں. یہاں بہرے سے مراد وہ پیدائشی بہرا نہیں ہے، کیونکہ اگر پیدائشی بہرا مراد دیں تو پھر تو وہ معذور ہو جائے گا نا. اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بہرا جو بنا ہوا ہے وہ نہیں سنتا، جان بوجھ کے نہیں سنتا. کوئی سو رہا ہو تو اس کو تو اٹھانا آسان ہے نا، اور کوئی سوتا بنا ہوا ہو تو اس کو اٹھانا مشکل ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، سوتا بنا رہتا ہے نا. جب کلاس میں نہ جانا ہو، جس دن اسکول نہ جانا ہو، تو وہ چادر اوڑھ کے، لحاف اوڑھ کے سوتا بنا ہے. ماں کہتی ہے اٹھاؤ، باپ کہتا ہے اٹھاؤ اسے، اب وہ اٹھے تو جب وہ سویا ہوا ہو وہ تو سوتا بنا ہے. یہ کیفیت گزری ہے نا سب پہ. تو اس لیے جو بہرا خود جان بوجھ کے بنا ہوا ہے اسے کون سنائے، پیدائشی بہرا تو معذور ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا یسمع الصم الدعاء، اور وہ نہیں سنتے اس پکار کو جو پکارنے والے کی پکار ہے، ڈرانے والے کا جو ڈر ہے، بات ہے، اس کی آواز، اس کی واز، اس کی نصیحت کو. اذا ما ينذرون، جب کوئی ان کو ڈر سناتا ہے تو اس ڈر کو نہیں سنتے، ان کے لیے گویا بات ہی کچھ نہیں ہے. ریاض باللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں کہا، یہ سب چیزیں برابر ہو گئیں. اور بلا ان مست ہوں، اور اگر انہیں چھو جائے، مست ہوں فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے جسم میں گھس جائے، نفوذ الگ چیز ہے، اور مس کرنا، چھونا ایک الگ چیز ہے. بلا ان مست ہوں، اور اگر انہیں چھو جائے، نفحتم من عذاب ربک، ایک بھاپ تیرے پروردگار کے عذاب کی. نفحتن یہاں پر آ گئی نا، یہ تنوین، نفحتن، تو تنوین کا مطلب ایک بھاپ، ایک آنچ، ایک بھبکا جو اٹھتا ہے نا، ایک آنچ انہیں چھو جائے تیرے پروردگار کے عذاب کی تو اتنی شدید چیز ہے. لَيَقُولُنَّا، یہ کہیں گے، يَا وَيْلَنَا، ہائے افسوس، ہائے تباہی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بلا شک و شبہ ہم ظالم تھے. تیرے رب کی آفت ایک بار آ جائے ان پہ، اور ایک بار آنا کیا، اس کی بھاپ انہیں چھو جائے تو کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری خرابی، ہم بڑے گناہگار تھے، ہم بہت خراب تھے، پورا عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تخفیف کے لیے ساری چیزیں ذکر کر دی، ارشاد فرمایا کہ مستم انہیں چھو جائے، ابھی تو عذاب نے لپیٹ میں نہیں لیا، صرف چھوا ہی ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی گاڑی چھو کے گزر جاتی ہے. اللہ نے کہا ہمارا عذاب بس صرف چھو جائے، اور وہ بھی کتنا نفحتن، ایک بھبکا، ایک آنچ، ایک لپٹ. نفحتن، نفحتن کا ترجمہ اصل میں کہتے ہیں ہوا کا جھونکا، بھاپ، ایک بھاپ انہیں لگ جائے. من عذاب ربک، تیرے پروردگار کے عذاب کی. لیقولن، ضرور، بالضرور یہ کہیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے، ہم مجرم تھے. لیکن یہ کہیں گے اس وقت جس وقت کا کہا کچھ کام نہیں آتا، جب ریزلٹ آ جائے تو پھر بچے کا رونا کس کام کا، وہ تو امتحان کے دن گزر گئے. اس لیے کہتے ہیں اس وقت جب کہنا ان کا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے گا تو پھر یہ چیخنے لگیں گے، اصل حقیقت پر آ جائیں گے. اور اللہ تعالی کا عذاب جب آتا ہے تو اس سے پہلے ایک مہلت ہوتی ہے، بس اس مہلت تک ہی فائدہ اٹھانا ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو گئی پھر کوئی خدا کے عذاب کو روک نہیں سکتا. ونضع الموازین، اور ہم کیا کریں گے، ترازو قائم کر دیں گے، القسط، انصاف کے لیے. یہاں موازین جو ہے جمع کے معنی میں آیا ہے، یعنی کئی، ایک ترازو ہم قائم کر دیں گے انصاف کے لیے. مفسرین میں بہت کم لوگ اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کئی ایک ترازو قائم ہوں گے، لیکن اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ترازو ایک ہی قائم ہوگا، اور اللہ تعالی نے یہاں جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے اس ایک بڑے ترازو کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن اتنا بڑا ترازو ہوگا گویا کہ کئی ایک ترازو ہیں، ہم اسے قائم کر دیں گے انصاف کے لیے. یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسے قائم کر دیں گے، لوگوں کا حساب ہوگا اور لوگوں کے اعمال لائے جائیں گے. فلا تظلم نفس، اور ہرگز ظلم نہیں ہوگا کسی جی پر بھی، نفس شیئن، ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جو نیکی لایا ہے نیکیاں اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے، کوئی ظلم نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں نیکی کی ہو اور آج موجود نہ ہو. جو گناہ کیا ہے وہ اسی کے ذمے آئے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرتا رہا اور پکڑا کوئی جائے، ہم ایسے نہیں کریں گے. وہ انکانا، اور اگر ہے مثقال حبت، حبہ دانا، مثقال رائی، رائی کے دانے، نہ حبت دانا، وہ انکانا مثقالا، اور اگر ہے اس کے پاس کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، حبت دانا من خردل، رائی، خردل کہتے ہیں رائی کو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے، آتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، ہم اس کو بھی ترازو میں ڈال دیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم اکیلے ہی حساب کرنے کو کافی. یہ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو کہ ترازو لگ گئے، فرشتے آ گئے، گواہیاں آ گئیں، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں بتانا ہے، ایک حساب ہے، ایک نظام ہے جسے چلانا ہے، وگرنہ وکفا بنا حاسبین، ہم تو اکیلے ہی حساب کو کافی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کرنے کی، ہم تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی کے ہاں سے ترازو کو قائم کیا جائے گا، اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ قیامت میں ترازو ہوگا. بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ترازو سے مراد صرف اتنا ہے کہ اللہ عدل کر دے گا، ہم کہتے ہیں اس کی اپنی ایک صورت ہوگی ترازو کی، اب وہ جیسی بھی ہو جتنی بڑی ہو، یہ تو غیب کے حقائق ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اس کو ہم اپنی عقل سے نہیں پرکھ سکتے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہاں پر ہم ہی کافی ہیں. اور کفا بنا حاسبین کا جو لفظ لائے ہیں نا، خدا ہر جگہ اللہ شرک کی جڑ کاٹتا ہے، اس لیے آدمی پڑھتا رہے دنیا کے مختلف مذاہب کو بھی بشرطے کہ اپنا ایمان ٹھیک ہو، تو پھر بہت جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اس لفظ کا یہ مطلب ہے. مصری جو عبادت کرتے تھے نا، ان کی آپ تہذیب پڑھیں تو ان کے یہاں بہت سے خدا تھے، ان میں سے ایک خدا ایسا تھا جو سارے خداؤں پر اکاؤنٹنٹ مقرر تھا، وہ حساب کرتا تھا سارے خداؤں کا کہ باقی خداؤں نے کیا ظلم کیے ہیں، الیعوذ باللہ، باقی خداؤں نے کیا نیکیاں کس کے ساتھ کی ہیں، کس قوم کو انہوں نے زیادہ نمبر دے دیے، کس کو کم دے دیے، وہ ایک خدا اور مقرر تھا. اللہ نے عجیب مطلب بعید نہیں کہ اسی بات کا رد فرما دیا ہو کہ اتنے خداؤں میں جو تم ایک حساب کا بھی خدا مقرر کرتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، ہم تو اکیلے ہی کافی ہیں. کفا بنا حاسبین، ہم تو اکیلے ہی کافی ہیں سارا حساب و کتاب کرنے کے لیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اور یہ جو فرمایا کہ نفع الموازین، کہ کیا کریں گے، رکھیں گے ہم ترازو میں انصاف کی، کیا چیز، انسان کے اعمال، یا یہ کہ اعمال کی جو صورت ہے اسے لے آئیں گے. عالم مثال میں ان اعمال کی صورتیں ہیں نا، وہ اعمال کی جو صورتیں ہیں انہیں لے آئیں گے عالم مثال میں، جو بھی اس کی صورت ہے ان سب چیزوں کو رکھ کے تول لیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی صورتیں بتائیں. آپ نے کہا تم میں سے جو انسان جلدی آتا ہے جمعے کی نماز کے لیے اور وہ غسل کرتا ہے اور امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے، آپ نے فرمایا اسے ایک اونٹ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جو بعد میں آتا ہے اس کو ایک گائے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر. یہ سب ثواب کی علامتیں یا ثواب کی شکلیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اور آپ نے فرمایا امام جب خطبہ شروع کر دیتا ہے تو پھر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، بس اس کے بعد آنے والے کا نام نہیں لکھتے، کیونکہ وہ خطبہ شروع ہو گیا نا، اب اس کے بعد آنے والے کا نام نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کا ایک حصہ ہے. چار رکعتیں تھیں ظہر کی، دو خطبے میں چلی گئی اور دو رکعتیں امام پڑھا دیتا ہے، یہ چار رکعتیں ہیں گویا کہ جو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ثواب کی شکل و صورت بتا دی کہ یہ شکلیں لائی جائیں گی ثواب کی اور یہ نامہ اعمال میں تمہارے تول دی جائیں گے. ایسی حدیث میں آیا ہے دوسری جگہ، یہ پانچویں پارے میں بات گزر گئی، اوہو چلیں یہی حدیث عرض کر دیتے ہیں. حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نامہ عمل میں 99 دفتر رکھے جائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے 23 دفتر رکھے جائیں گے اور ترازو میں، اور سب کے سب اس میں گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ بندہ کہے گا میں تو مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ ہم نے آج کے دن کو انصاف کے لیے رکھا ہے اور تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ ایک نیکی چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ اللہ اسے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے اور تو رکھ دے، اور وہ کہے گا اللہ اس سے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اسے رکھ، اور وہ اس کی شہادت ہوگی جو اللہ کی وحدانیت کی اس نے دی تھی، اور وہ جب رکھے گا تو وہ ترازو جھک جائے گا اور وہ جتنے بھی اس کی دفتر تھے، جتنی بھی کاپیاں تھیں، جتنے بھی رجسٹر تھے، وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے، ان کا وزن ہلکا پڑ جائے گا لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، اس سے بعض محدثین نے مراد یہ لی ہے کہ ترازو میں اعمال نہیں بلکہ ان کا ثواب رکھا جائے گا، کوئی بھی صورت ہو لیکن یہ کہ ترازو قائم ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم اکیلے ہی حساب لینے کو کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو دیا، الفرقان، فرقان. فرقان کا لفظ قرآن نے کئی جگہ پہ کئی معانی میں استعمال کیا. فرقان کبھی کبھی تو وہ چیز جو فرق پیدا کر دے حق اور باطل کے درمیان، لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا، اور فرقان سے کبھی کبھی مراد قرآن بھی ہوتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، کیونکہ قرآن فرق کر دیتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان. اور فرقان سے مراد اس لیے بعض راتیاں تورات لیے، وہ کہتے ہیں قرآن بھی فرقان ہے تورات بھی فرقان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیا فرقان یعنی تورات، اور تورات کی قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسے ترجیح بھی دی ہے کہ فرقان کی دو صفات آگے نقل کر دی ہیں، وضیاءً، اور یہ فرقان یعنی تورات جو ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی تھی یہ روشنی تھی، وذکرن، اور یہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ تھی، ہم نے انہیں یہ دے دیا تھا روشنی بھی اور نصیحت بھی، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی، جو ان کے زمانے میں متقی تھے، ہم نے ان کے لیے تورات کو نازل کر دیا دو چیزوں کے لیے، ایک روشنی کے لیے اور ایک اپنی یاد کے لیے کہ ہمیں یاد کرتے ہو. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیا الفرقان معجزات، فرق کرتے تھے کفر اور اسلام میں، فرق کرتے تھے ان کے زمانے میں فرعون کے شرک میں اور جو اللہ کی توحید، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اور اللہ تعالی کی طرف سے اسلام جو ان کے پاس تھا اس کو ہم نے دے دیا تھا ان کے زمانے میں معجزہ تاکہ وہ فرق ہوتا رہے، وضیاءً، اور اللہ نے روشنی بھی دے دی تھی، روشنی دے دی تھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو، یعنی اللہ نے نبوت دے دی تھی، وذکرن، اور اللہ نے تورات دے دی تھی، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں ان کے لیے خدا نے یاد کرنے کے لیے تورات دے دی تھی. اس لیے تینوں کی الگ الگ تشریحات بھی کی گئی ہیں، اور ایک الفرقان کو تورات مان کے باقی ضیاء اور ذکر یہ دونوں تورات کی صفات بھی نقل کی گئی ہیں، مفسرین اس طرف بھی گئے. اور یہ جو کہا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو دے دی تھی تو تورات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی ملی تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر فرما دیا کہ وہ بھی اس وقت کے نبی تھے. تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ضروری تورات کو ہارون علیہ السلام کے لیے تو قرار دیا تھا، کیونکہ امتی تو بعد میں، نبی تو پہلے ہے اس پہ عمل کرنے کا حقدار. اس لیے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضمناً ذکر کر دیا کہ ان دونوں کو دی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو براہ راست دی تھی لیکن اس کا سب سے زیادہ حقدار اس پہ عمل کرنے والے یہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے. الذین، اور فرمایا ہاں ضیاءً، یہ تورات جو ہے یہ روشنی کی چیز، ذکرن، اور اس میں بڑی یاد کرنے کی چیز، للمتقین، وہ لوگ جو متقی ہیں ہمیں یاد کریں، جیسے قرآن کے متعلق کہہ دیا کہ ھذا ذکر، قرآن اللہ کو یاد کرنے کی چیز ہے، قرآن کے ذریعے اللہ کو یاد کرو. یہاں فرما دیا ذکر للمتقین، متقی آدمیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تھی. الذین، متقی کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے پروردگار کو بن دیکھے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں. اب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاؤ، انبیاء علیہ السلام کی زبان پہ اعتبار کرو، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں دیکھوں تو ایمان لاؤ. نبہ کہاں؟ نبہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان پر کر لو اعتراض، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ وہ جھوٹے ہیں، نہ وہ کردار کے کھوٹے ہیں، نہ کچھ اور بات ہے، وہ بالکل صحیح ہیں، انہیں ہم پیغام بھیجتے ہیں، ان کی مان کے چلو. الذین یخشون ربهم بالغیب، متقی لوگ تو وہ ہیں جو بن دیکھے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک صفت ہو گئی ان کی، وہم، اور یہ لوگ، من الساعت، قیامت سے، کیا ہے؟ مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں، یعنی خطرہ رکھتے ہیں قیامت کا دائمی طور پہ، ہر وقت آہٹ لگی رہتی ہے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. نتیجہ یہ کہ قیامت کے حساب و کتاب کا یہ خوف ان متقی لوگوں کو خدا کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا. اس لیے آدمی کو کبھی بھی یہ بات ہو نا کہ مرنا ہے، جواب دینا ہے، کبھی بھی رسی نہیں توڑاتا. اور جب یہ تصور نکل جائے اور یہ آ جائے کہ میں نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہ کائنات تو بس ٹھیک ہے چل رہی ہے. پھر اس آدمی سے جتنا بھی گناہ اتنا ہی کم ہے، جتنا بھی وہ شریر ہو اتنا ہی غنیمت ہے، بس اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے کہ قیامت اس کا اللہ کے ہاں جواب دینے کا احساس نکل گیا. ایک بینک میں ایک آدمی ہے، حکومت میں وزیر ہے، اسے اگر یہ خیال رہے، احساس رہے کہ میں نے کہیں جواب دینا ہے، کوئی پوچھے گا مجھ سے، شام کو چیک کریں گے سب کچھ بیلنس کتنا ہے، پھر تو وہ محتاط رہتا ہے. اور اگر اسے کبھی کھلی چھٹی مل جائے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر تو جتنی کیش رہ جائے وہی غنیمت، پھر تو وہ آزادی ہو گئی اس کو. اسی طرح اس کائنات میں جتنے بھی ظلم کرتے ہیں نا لوگ، وہ اسی وقت ظلم ہوتا ہے جب انہیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر یا اس کے لیے ایک ڈھکوسلا بنا دیتے ہیں کہ پوچھا بھی تو فلاں ہمارے کفارے میں لگ گیا تھا، قیامت میں ہمیں ہمارے معبود چھڑا لیں گے، یہ ہو جائے گا. جھوٹی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں اس کے لیے. اللہ انہی چیزوں کی بار بار جڑ اکھیڑتا ہے کہ مت کرو ایسے، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرو، نہ کرو یہ مطالبے کہ ہم دیکھیں تو ڈریں. اللہ نے عالم غیب پر ایمان کی دعوت دی، اور یہ نہ کرو کہ تم من الساعت مشفقون، وہ تو ہمارے اچھے بندے قیامت کے سے لرزتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے، تم ایسے نہ کرو کہ قیامت کو بالکل بھول جاؤ. جب تورات کی بات آ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات گزر گئی پیچھے، اور تورات کی بات آ گئی بعد میں، تورات کیا تھی؟ زیاد کی اور ذکر تھی، اب قرآن کا آ گیا. وَحَذَا ذِكْرٌ، اور قرآن بھی ذکر ہے، یاد ہے. تورات متقی لوگوں کے لیے ذکر تھی نا، 48 نمبر آیت کے بالکل آخری دونوں لفظ کہ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے وہ یاد کرتے تھے، متقی لوگ تورات کے ذریعے ہمیں. وَحَذَا ذِكْرٌ، اور لوگوں یہ بھی یاد ہے. مُبَارَكٌ، یہ ایک نصیحت ہے جو بہت برکت والی. یہ مبارک نصیحت انزل نہ ہو، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم نے اسے بھیجا ہے، ہم نے اسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا ہے، اس کے ذریعے اب تم ہمیں یاد کرو، جیسے وہ تورات کے ذریعے یاد کرتے تھے متقی لوگ، اسی طرح اب تم لوگ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے یاد کرو، یعنی اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اس سے خدا کو یاد کرو. اس لیے یہ جو اللہ نے دعوت دی ہے نا، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے، ہم نے اسے اتارا ہے. افأنتم له منکرون، کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ یعنی اسے مانو، اور ماننے کا اپنا اپنا درجہ ہے. عقیدے کے اعتبار سے مانے، اعمال کے عمل کے اعتبار سے مانے، پھر ہوتے ہوتے زیادہ ہے، پھر تلاوت آدمی کرتا ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہماری یاد جو ہے، اس کے ذریعے ہمیں یاد کرو، یہ قرآن کے ذریعے. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کہے میں اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پورا کر لوں، ہونا چاہیے. یعنی تفسیر کوئی لکھتا ہے تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ تفسیر میری زندگی میں پوری ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، اور اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی اس میں ختم کرتے، کچھ نہ کچھ کام کرتا ہی رہے، کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ لگا ہی رہے، جتنا بھی وقت مل جائے، ہفتے میں ایک گھنٹہ مل جائے، دو گھنٹے مل جائیں، مہینے میں اتنا وقت مل جائے، تو وہ آدمی کسی پٹڑی پر چڑھا ہوا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے کلام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. کیا اس کی توفیق ہے، کیا اس کی استطاعت ہے، کیا اس کی ہمت ہے، کچھ نہ کچھ لگا ہی رہے، تو اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے محروم نہیں رکھے گا کہ یہ بھی قرآن کے خادموں میں سے تھا، اس نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا، اس نے بھی قرآن کی کچھ خدمت کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں پر بڑا اجر ہے. آدمی سمجھتا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے لیے وہ اللہ کے ہاں بڑی اجر کی چیز بن جاتی ہے. اجر پیدا ہوتا ہے پھر اخلاص سے، تو اخلاص کے ساتھ کام کرتا رہا، ساری زندگی میں جا کر ایک چیز مکمل ہو گئی، تو بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہو جائے گا. بہت سے مفسرین نے تفسیر لکھتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا انہوں نے کہا اس تفسیر کو لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں اس سے اچھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن اس لیے لکھ رہے ہیں کہ قرآن کے خادموں میں سے قیامت میں اللہ تعالیٰ حشر کر دے کہ ہم اس کے کلام کی خدمت کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ فأنتم له منکرون، کیا تم اس کے منکر ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے. کافروں کے لیے اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو کافر تو منکر تھے ہی، گویا انہیں کہا گیا کہ مت انکار کرو اس قرآن کا اور یہ کام نہ کرو. اور مومن انسان اگر ان کے لیے ہو جائے تو افأنتم له منکرون، یعنی کیا تم اس قرآن کو نہیں مانو گے، یعنی مطلب یہ کہ اس پہ عمل کرنا، زندگی اپنی اس کے مطابق بنانا، اس سے تم روگردانی کرو گے، بچو گے، یعنی ایسے نہیں کرنا چاہیے.